الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوازی سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے چھٹے رکوع کا ہم آغاز پچھلی دفعہ کر چکے ہیں اور آیت نمبر 36 سے آج انشاءاللہ آغاز کرنا ہے. تسلسل سے ایک بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورۃ النساء کا اس وقت پہلا حصہ ہے کہ جو ہمارے مطالعے میں ہے اور جس میں معاشرتی احکامات کا تذکرہ ہے اور اسلامی معاشرے کو تین بڑے اہداف وہ دیے گئے ہیں کہ ہر ایک کی جان اور مال اور عزت اور آبرو یہ ایک اسلامی معاشرے میں اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کا احترام کیا جائے گا. اسی ضمن میں مختلف ہدایات ہمارے سامنے تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں. جب یہ چھٹے رکوع کا آغاز پچھلی دفعہ کیا تھا تو اس میں آئلی زندگی سے متعلق, فیملی سسٹم سے متعلق بڑی چند اہم ہدایات ہم نے سمجھی تھیں کہ ایک خاندان کے جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے بنتا ہے اس میں ایک اہم مسئلہ, جو کہ ہر اجتماعی نظام میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سربراہ کون ہو. لازم بات ہے کہ اجتماعی نظام میں جب تک کوئی ایک سربراہ نہ ہو, تنازعات کو سالو کرنے والا اور مختلف آرا میں کسی ایک رائے کو فوقیت دے کر جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ سربراہ ہوا کرتا ہے. تو سربراہ خاندان کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عوام بنایا ہے, اس کو خاندان کا سربراہ بنایا ہے اور اس کو بہرحال یہ پابند کیا کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے لیکن باہمی مشاورت سے اور بھلے طریقے پر یہ اختیار تمہیں دیا جا رہا ہے. اور عورت کو پھر مستقبل کی ذمہ داری بچوں کی صورت میں وہ دی ہے. یہ تفصیلات الحمدللہ ہمارے سامنے آئی تھیں. پھر پاک باز اور نیک بیوی کی جو صفات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں الحمدللہ, اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تو بیوی کی بدخوئی کا اور بدمزاجی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کس طرح سے یعنی معاملات کو سولو کیا جائے, یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے پیچ اپ کی. اور اس میں چار لیولز ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے تھے کہ پہلے شوہر سے کہا گیا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو, تنازعہ ہو, تو یہ کہ پہلے واضح نصیحت کرو, اور پھر بھی اگر عورت نہ مانے بیوی نہ مانے تو بستر علیحدہ کر دو, اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر مارنے کا حکم ہے, اور مارنے کے حوالے سے بھی تفصیلات ہمارے سامنے پچھلی دفعہ آئی تھیں. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر ان تینوں درجوں سے بھی بات نہ بنے تو پھر مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے دو حکم جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کچھ بزرگ کھڑے ہو جائیں اور پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ احکامات تھے کہ جو آیت نمبر 35 تک ہم نے سمجھے تھے پچھلی دفعہ۔ اب مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 36 سے آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کچھ معاشرتی احکامات ہیں کہ جس کا تذکرہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ وقفے وقفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات وہ بیان کیے ہیں، اور اس معاشرتی احکامات کے تسلسل میں جو کلائمیکس ہوگا انشاءاللہ وہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں ہم سمجھیں گے کہ جس میں سوشل سسٹم آف اسلام، معاشرتی احکامات اسلام کے، وہ اپنی انتہا پر ہوں گے، اپنے کلائمیکس پر ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی کچھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض ہیں جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، تو شوہر اور بیوی سے آگے بڑھ کر ایک اللہ بھی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کی مخلوق بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں کہ جو ایک بندے پر عائد ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی میں یہ دو حقوق ہیں کہ جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ جسے کہا جاتا ہے اور ایک حقوق العباد۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں حقوق ہیں کہ جس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہیں، اور یہاں ترتیب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ کے تذکرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حق ہے کہ جو سامنے رکھ رہا ہے، اور پھر حقوق العباد کے ذمن میں کچھ رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور ایک فہرست ہے کہ جو ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهِ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی حقوق العباد تو ابھی بعد میں بیان ہونے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے سامنے اگر اللہ کا حق واضح نہ ہو، اللہ کی پہچان اس کے اندر نہ ہو، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اگر وہ اللہ کے حقوق ادا نہ کرے، تو پھر وہ حقوق العباد میں بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں بھی معاشرتی احکامات کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس میں اپنا حق بیان کرتا ہے سب سے پہلے، تاکہ انسان کے اندر یہ چیز، ایک مسلمان کے اندر، کہ سب سے بڑھ کر حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، باقی ساری جو بھی مخلوق ہے وہ اس کے تابع ہے۔ اطاعت ہوگی تو سب سے بڑھ کر اللہ کی ہوگی، محبت ہوگی تو سب سے بڑھ کر اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی تو سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی ہوگی، بلکہ عبادت کے لائق ہی وہ ہستی ہے، اس کے بغیر تو کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو بھی شیئن، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ عبادت، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات سمجھ کر آئے ہیں مختلف مقامات پر، کہ یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا آئین ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل پہلے انسان سے لے کر، جو پہلے نبی بھی تھے آدم علیہ السلام، اور آخری نبی تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تسلسل کے ساتھ جو بھی انبیاء آئے ہیں ان کی دعوت میں جو کامن چیز وہ نظر آئے گی وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی دیگر جو بھی انبیاء پہلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ ان کی دعوت جو ہے وہ خاص قوم کی طرف تھی، تو ان کی دعوت میں یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ کے الفاظ کثرت سے آپ کو ملیں گے کہ قوم اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے، پوری انسانیت کی طرف ہے، تو لہٰذا پھر آپ کی دعوت میں یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں، لیکن تقاضا وہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا ہم نے مطالعہ کیا، پہلا خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس میں اپنا جو حق ہے سب سے بڑا، اور جو تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ سے آپ سے ہے وہ کر رہا ہے کہ اے انسانیت، اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کے سامنے بچھ جانا۔ یہ عبادت جو ہے وہ چند مراسم عبودیت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک اس وقت معاشرے کا اور خاص طور پر اسلامی معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جیسے جیسے ہم قرآن و شریعت سے اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو دین کا بھی جو وسیع مفہوم ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اصطلاحات بھی محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں اور تصور بھی محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہماری عبادت کا جو ایک محدود تصور ہے وہ صرف مراسم عبودیت تک محدود ہے کہ عبادت گزار صرف وہ ہے کہ جو نماز پانچوں وقت کی ادا کر رہا ہو، روزہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو، اور یہ ہے کہ استطاعت اللہ نے دی ہے تو وہ حج کر رہا ہو، یا صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہو. یہ وہ کہ جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں پلرز آف اسلام، اور پلرز ہمیشہ عمارت کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کل عمارت نہیں کہلاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ ارکان اسلام تو 24 گھنٹے اللہ کی جو بندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے، یہ ارکان اسلام اس بندگی کے لیے بندے کو تیار کرتے ہیں. اور یہ بندگی آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی رسول اور انبیاء آئے، سب کی دعوت کا محور و مرکز یہی تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں. اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں تکرار کے ساتھ یہ بات ہم سمجھتے ہیں، اپنے دروس میں یہ حوالہ آتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، یہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے، پرپز آف کریشن ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو 24 گھنٹے ہمیں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے اس کے احکامات کے سامنے، لیکن محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ ہے عبادت کا جامع تصور. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور زمین پر فساد اسی وقت برپا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی حیثیت نہ پہچانے اور اللہ کو اس کا وہ مقام نہ دے. اللہ معبود ہے اور بندہ جو ہے وہ اس کی بندگی کرنے والا ہے، بندہ غلام ہے. فساد جب برپا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو حاکم تصور کرنا شروع کر دے، معبود تصور کرنا شروع کر دے. اور کسی بھی فرم میں آپ دیکھیں گے، اگر ایم ڈی کو اس کے مقام پر نہیں رکھا جائے گا اور ایک چپراسی کو اس کے مقام پر نہیں رکھا جائے گا، چپراسی اپنے آپ کو ایم ڈی تصور کرنا شروع کر دے، ایم ڈی اپنے اصل مقام کو نہ پہچانے، تو ایک چھوٹی سی فرم میں بھی فساد مچ جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل کیفیت کہ تم اپنی حیثیت کو پہچانو. جب بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار انسان کی حیثیت جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، تم اس کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ولا تشرکو بہ شیئاً، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ موت سے پہلے انسان توبہ کر لے. اور اسی سورہ نساء میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہے گا انسان کے بخش دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں. اور یہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے شریک کر لینا، یہ شرک ہے. مشرک جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اسے تو ایتھیسٹ کہیں، اسے ملحد کہیں، لیکن مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو مانے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اس کے کسی درجے میں برابر کر دے. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. یعنی یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں نیا بھیس بدل کر وہ انسانیت کے سامنے آتا ہے، اور لاشعوری طور پر انسان اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک جلی بھی ہیں، اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، شرک خفی بھی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بلیغ مثال دیتے ہیں شرک خفی کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی یعنی پوشیدہ، جو چھپا ہوا شرک ہے، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کہ جیسے کہ ایک سیاہ رات میں ایک سیاہ چٹان پر ایک سیاہ چوٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، ویسے مشکل ایک یعنی شرک خفی کو پہچاننا مشکل. یہ ریاکاری بھی جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے، یہ دکھاوا بھی جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں 5 مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد کس کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے. والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے پانچ مقامات پر. یعنی جب اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد اطاعت ہوگی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت ہوگی جناب نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. پانچ مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں بات کیا آئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں قرآن مجید کا کلائمیکس انشاءاللہ ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آئے گا. وہاں پر تو احکامات یہ ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی تم اپنے والدین کو اف تک مت کہو نہ انہیں جھڑکو. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ مغرب نے انجیکشنز لگائے ہیں اپنے بدعمالیوں کے، تو ہمارا بھی یہ معاشرہ جو ہے وہ مغربی اور دجالی تہذیب کے رنگ میں جو ہے وہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے. وہاں کیونکہ والدین کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ والدین نے بچپن میں اپنی جو بھی گود ہے، اپنی جو حرارت ہے وہ بچوں کو نہیں دی تھی. پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے بات سمجھی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہاں والدین کی بھی قدر نہیں ہے. جیسے ہی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینکاتے ہیں. سال بھر میں کوئی فادر ڈے ہے یا مدر ڈے ہے، مدرز ڈے یا فادرز ڈے کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے. سال میں ایک دفعہ بس کچھ دے دلا کر والد کو یا والدہ کو یہ فادرز ڈے اور مدرز ڈے جو ہے وہ منا لیے جاتے ہیں. افسوسناک صورتحال ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ کینسر ہے کہ جو شرائط کر رہا ہے، والدین کی قدر نہیں، اولڈ ہاؤسز کھل چکے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمائے یہاں یہ گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک مت کہو. آج ایک نوجوان صرف اف ہی کہنا رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، دھکے دے رہا ہوتا ہے، سینہ تان کر ایک نوجوان والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جنہوں نے اپنا خون پسینہ یہ کیا تھا. اور بڑھاپے میں تو خاص طور پر جب اعضا مزمحل ہوتے ہیں، یادداشت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کس طرح سے جو ہے وہ ایک نوجوان جھڑکتا ہے والدین کو ان کے ایک بار بار سوال کرنے پر، کیونکہ وہ یادداشت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. ایک واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک بوڑھے والد نے اپنے بچے کو، جوان بچے کو بلایا، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور برابر کرسی پہ بٹھایا اور سامنے درخت تھا، اس پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. تو بوڑھے باپ نے اپنے نوجوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کوا بیٹھا ہے بابا. تو والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ یہ کیا بیٹھا ہے درخت کے اوپر؟ تو تھوڑا سا اب اس کے مزاج میں ذرا تیزی آئی کہ بابا کوا بیٹھا ہے. پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد والد نے کہ بیٹا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ اب اس کے مزاج میں اور جو ہے وہ تلخی آئی ہے کہ بابا کہا تو ہے کوا بیٹھا ہے. تیسری اور چوتھی پانچویں دفعہ پوچھنے پر اب وہ بچہ جو ہے وہ جھڑک کر کہتا ہے کہ بابا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کتنی دفعہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سامنے کوا بیٹھا ہے، آپ بار بار وہی بات پوچھ رہے. تو والد جو ہے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور اندر گئے، الماری سے ایک ڈائری نکالی اور بچے کو لا کے دکھائی کہ بیٹا دیکھو، جب تم چھوٹے تھے تو یہی وہ مقام تھا، میرے گود میں تم بیٹھے تھے اور اسی درخت پر ایک کوا جو ہے وہ بیٹھا تھا، اور تم نے پچیسوں دفعہ بیسوں دفعہ مجھ سے ایک ہی بات یہ پوچھتے جاتے تھے کہ بابا یہ کیا بیٹھا ہے، بابا یہ کیا بیٹھا ہے. اور میں نے بیسوں دفعہ تمہیں اچھے اخلاق سے اور پیار سے، محبت سے تمہیں یہ بتایا کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا ہے، اور آج جو ہے وہ صرف ابھی پانچ دفعہ میں نے تم سے یہ بات پوچھی اور تمہارا مزاج یہ ہو گیا. تو اصل میں یہ ہے کیفیت ہمارے معاشرے کی کہ جس ڈھب پر ہم چل رہے ہیں، اولاد کس طرح سے جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے اور تیر برساتی ہے دلوں پر والدین کے، کہ جو خون پسینہ ایک کر کے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا یہ حال ہے. تو قرآن مجید میں اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ پانچ مرتبہ فرماتا ہے. فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اطاعت کرو گے، حسن سلوک کرو گے، جنت پا جاؤ گے. نافرمانی کرو گے، تکلیف دو گے تو جہنم تمہاری مستحق، تم جہنم کے مستحق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس قرابت داری کو اور حسن سلوک کو وسعت ہے کہ جو دی جا رہی ہے، کسی والدین تک محدود نہیں ہونا۔ وبذ القربا، جو بھی قرابت دار ہیں تمہارے، یعنی جب انسان جو ہے والدین یعنی ایک فیملی بنتی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر والدین کا درجہ آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ننیال اور ددیال یہ دو شاخیں ہیں کہ جو کہ نکل رہی ہوتی ہیں، اور قرابت داری میں انسان کے جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ فرمائیں گے کہ حسن سلوک اور حقوق العباد کے ضمن میں جو ایک اصول ہے شریعت کا، وہ کیا ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے قربت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ تمہاری توجہ کا، تمہارے مال کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ الاقرب فالاقرب کا یہ اصول ہے شریعت میں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد کے ضمن میں ٹاپ پر کون ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہیں، والدین ہیں، وبذ القربا، پھر اور دیگر رشتے دار ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والیتامى والمساکین، یعنی حقوق العباد کے ضمن میں یتیموں کو بھی لایا گیا ہے۔ ویسے تو سورہ نساء میں آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں یتیموں کے حقوق کا تذکرہ پہلے ہی تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے ضمن میں دوبارہ سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات آئی ہے۔ اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا روز قیامت وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، یعنی دو انگلیاں اس طرح سے قربت کا اظہار آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے قریب ہوگا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت کے ساتھ، تو جتنے بالوں سے اس کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے اور ہاتھ نے بالوں کو چھوا ہے، ہر بال کے عوض اس کے اکاؤنٹ میں نیکی ہے کہ جو کہ لکھی جائے گی۔ یہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر مساکین ہیں کہ جو بنیادی ضروریات اپنی وہ میٹ نہیں کر پا رہے، پوری نہیں کر پا رہے باوجود محنت کے، اور یہ کہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے مشہور نہیں ہیں، لوگ پہچانتے نہیں ہیں جس طرح سے دیگر فقراء جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسکین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سفید پوش ہوتا ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوتا لیکن ہوتا محتاج ہے، وہ محنت بھی کر رہا ہے لیکن اپنی محنت کے باوجود بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو لہٰذا وہ بھی پھر حقدار ہے مال کا، توجہ کا۔ پھر مزید دیکھیں یہاں پر اضافی حسن سلوک کے حوالے سے پڑوسیوں کا ذکر ہے، اور پڑوسیوں کی بھی تین قسمیں ہیں کہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا والجار ذی القربا، اور جو قرابت دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق وہ میرے پاس لا رہے تھے کثرت کے ساتھ، اور مجھے یہ شک ہونے لگا، گمان ہونے لگا کہ یہ اتنی کثرت کے ساتھ جو حقوق یہ جبریل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں آ کر بذریعہ وحی، تو مجھے شک ہونے لگا کہ اب پڑوسیوں کا وراثت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حصہ مقرر کر دیں۔ پھر ایک موقع پر تو وہ ہلا دینے والی حدیث ہے اور صحابہ کرام لرز گئے تھے، متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم و مومن نہیں، خدا کی قسم و مومن نہیں، خدا کی قسم و مومن نہیں۔ تو صحابہ کرام نے لرز کے پوچھا کہ کون ہے ایسا بدبخت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ایمان کی آپ نفی فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بدبخت کہ جس کی فتنے سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ سے جو ہے وہ کوئی پڑوسی اس کا سلامت نہیں، اس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ سلامت نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ حقوق کہ جو کہ قرابت دار پڑوسی کے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے وہ تین قسم کے ہیں حق میں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کا ایک حق ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے دو حقوق ہیں، تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے تین حقوق ہیں۔ تو جس کا ایک حق ہے وہ پڑوسی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، اس کا ایک حق ہے، اور وہ کس ناطے سے ہے؟ پڑوسی ہونے کے ناطے سے، غیر مسلم ہے لیکن اس کا حق ہے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے۔ دو حق والا پڑوسی کون سا ہے؟ کہ جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ ایک حق ہے پڑوسی کے اعتبار سے، ایک حق اس کا بڑھ جاتا ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے۔ اور تیسرے تین حقوق والا پڑوسی کون سا ہے؟ کہ جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے، اپنا رشتہ دار بھی ہے، خونی رشتہ ہے۔ یہ تین حق رکھنے والا پڑوسی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی آپ دیکھیں، فرمایا کہ ول جاری ذی القربا، پڑوسی جو ہے قرابت دار، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ول جاری الجنب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو اجنبی پڑوسی ہے تو لہٰذا وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن اجنبی ہو، خون کا رشتہ نہ ہو، یا نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم کہ جو کہ مسلمان نہیں ہے، اجنبی ہے۔ تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور مزید دیکھیں وسعت کیا دی گئی ہے پڑوسیوں کے حوالے سے، کہ وصاحب بالجنوب، اور جو تمہارا یعنی عارضی پڑوسی ہے، مطلب کیا ہے کہ ایک تو مستقل پڑوسی ہے آپس میں گھر ملے ہوئے، لیکن ایک عارضی پڑوسی بنتا ہے، وہ کیسے؟ کہ جیسے ہم مجلس ہوتے ہیں، اس وقت یہ عارضی مجلس ہے جو برابر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں کہ کسی وجہ سے جو برابر میں بیٹھنے والا ہے وہ میری وجہ سے تنگ نہ ہو، میں اس کے حقوق کا خیال رکھوں، ایزا رسانی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ بس میں ہم سفر کر رہے ہیں، کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جو برابر میں سیٹ پہ بیٹھنے والا ہے وہ صاحب بالجنوب میں شامل ہے، عارضی پڑوسی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کس طرح سے ہم تکلیف دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرز عمل سے کہ بس میں ہم سوار ہوئے ہیں، ٹرین میں ہم سوار ہوئے ہیں، جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، برابر میں بیٹھنے والا اس کا حق ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب برابر والے نے سگریٹ ہے کہ جو سلگائی، اور بغیر کسی اس کے جھجک کے اس نے سگریٹ سلگا کے خود بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اور پھر پھوکے مار رہا ہے اس کی طرف منہ کر کے۔ یا یہ کہ پھوکے اس کی طرف نہ بھی روک کیا جائے، لیکن یہ تکلیف دہ عمل ہے، یہ نقصان دہ عمل ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے برابر والے کے لیے بھی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو خود سے پی نہیں رہا لیکن آپ اس کو پینے پر مجبور کر رہے ہیں، دھواں اس کے اندر انہیل کر رہے ہیں، ذرا سی کونی لگ جائے تو کس طرح سے گالم گلوچ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صاحب بالجنوب، جو عارضی ہمسایہ ہے تمہارا، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ ایک یہودی جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان یعنی یہ ان کا نام میں اس وقت جو ہے وہ بھول رہا ہوں، روڈ ٹو مکہ، یہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی جی، مولانا اسد، یہ یہودی عالم تھے، یعنی یہودی تھے، عالم نہیں تھے، یہودی تھے کٹر۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ مشرق وسطی کا سفر کیا، اور پھر جو بھی عرب ہیں ان سے متاثر ہوئے مسلمانوں سے، اور پھر یہ ہے کہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر ایک کتاب لکھتے ہیں روڈ ٹو مکہ، اور اس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا جو اسلام کی طرف سفر ہے اس میں کیا کیا چیزیں سبب بنی۔ اس میں ایک تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک سفر پر تھا، اور یہ ہے کہ میرے سامنے ایک بدو دیہاتی تھا، عربی تھا، تو اس کے پاس اب وہ کھانا نکالا ہے اس نے اپنا، اور صرف ایک ہی روٹی تھی، لہذا اس نے روٹی کو جو ہے وہ آدھا کیا، اور آدھی روٹی اپنے برابر والے کو دی، جو کہ یعنی کوئی جان نہ پہچان، بس ہم سفر تھا، لہذا اس نے آدھی روٹی توڑ کر اپنے برابر والے کو دی، اور آدھی روٹی جو ہے وہ خود کھائے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو کہ کس نے متاثر کیا؟ ایک مسلمان کے اس طرز عمل نے، کہ جس کی ہدایت کون دے رہا ہے؟ قرآن مجید دے رہا ہے، وہ صاحب بالجنوب، جو عارضی ہم سفر ہے، پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور ان وجوہات کی بنا پر، اور کئی وجوہات تھیں ان کے مسلمان ہونے کی، مولانا اسد کہ جن کو یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت بڑا کام دیا تھا، یعنی جو بھی اسلام کی احکامات ہیں اس کو جدید طرز پر جو ہے وہ ڈھالنے کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات واقعتاً جہاں جہاں مسلمانوں نے اس کی پہچان کرائی ہے دل ہیں کہ جو کہ جیتے ہیں غیر مسلموں کے. فرمایا کہ وابن السبیل اور جو بھی مسافر ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. یہ آج کے سفر پر قیاس مت کیجئے, 14 سال کے جو بھی اسفار ہوا کرتے تھے وہ انتہائی کٹن ہوا کرتے تھے. یعنی آج تو سفر اتنا آسان ہو گیا کہ صرف ایک کلک پر جو ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے سے آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس کا پورا میپ بن جاتا ہے. ہر ہر گلی میں آپ کو جو ہے وہ گوگل لے کے جاتا ہے اور آپ کے ڈیسٹینیشن تک آپ کو چھوڑ کر آتا ہے. پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ درمیان میں کہاں ٹریفک جیم آپ کو مل رہی ہے, کہاں ریسٹورینٹس ہیں کہ جو کہ مل جائیں گے, کہاں یعنی پیٹرول پمپس آپ کو مل جائیں گے. لیکن 14 سال پہلے کے جو بھی اسوار تھے وہ تو بندہ نکلتا تھا اور یہ ہے کہ منزل پر کب پہنچے, ساز و سامان جو اس کا نان نفقہ تھا وہ بھی ختم ہو جایا کرتا تھا, مال بھی بعض دفعہ ختم ہو جایا کرتا تھا یا چوری ہو جایا کرتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن بہرحال آج کے اس جدید دور میں بھی یہ امکانات ہیں کہ کہیں نئے ملک میں کوئی مسافر گیا ہے اور ایئرپورٹ پہ اترا لیکن ساز و سامان جو ہے وہ چوری ہو گیا, وہ بھی جو ہے وہ حقدار ہے آپ کی توجہ کو یا آپ کے مال کا. تو فرمایا کہ جو بھی مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, اور وہ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ملکیت ہیں, جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی غلام اور کنیز. اب لازم بات ہے کہ 14 سال پہلے کا جو تصور تھا, اسلامی جنگیں ہوا کرتی تھیں اور کفار کے جو بھی عورتیں تھیں جنہیں کنیز کہا جاتا ہے وہ بھی ہاتھ لگتی تھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو اسلامی معاشرے میں ان عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تو بے حیائی جو ہے وہ عام ہوتی. تو اس وقت کے اس مسئلے کو ٹیکل کیا دین اسلام نے اور کنیزوں کے ساتھ تصرف کو جائز قرار دے دیا, مسلمانوں کی ملکیت قرار دے دیا. اسی طرح سے جو بھی غلام بنائے جاتے تھے ان کو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن دین اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کے تصور کو ختم کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے حقوق بھی متعین کیے کہ جو تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ. اور کفارے کے حوالے سے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ غلام آزاد کرانا, غلام آزاد کرانا اس میں ایک شرط یہ بھی شامل ہوتی. تو فرمایا کہ جو بھی تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, بلا شبہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو تکبر کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے, اترانے والا, ان دونوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا. یہ اترانا, یہ تکبر کرنا, یہ فخر کرنا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ تکبر, یہ کبر, یہ صرف فقط اللہ کو زیبا ہے. اللہ کے رسول بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ یہ الکبر روائی, یہ کبر میری چادر ہے, اور جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری چادر کو چھینا. یہ عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اس کبر سے ہماری حفاظت فرمائے. رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور یہ تکبر کے شیڈز کیا ہیں؟ فرمایا کہ الذین یبخلون, جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک شیڈ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بخل کرتا ہے. یعنی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا تو اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ خرچ نہ کروں, یہ مال میرے پاس بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس بخل سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ بخل جو ہے وہ صرف انسان ایک فرد تک محدود نہیں رہتا. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو جمع کر رہا ہوں اور میرا یہ ساتھی ہے کہ جو کہ بڑھ چڑھ کر آگے لگا رہا ہے, تو لہٰذا اگر تو یہ ساتھی جو ہے وہ ملٹیپل ہو جائیں گے اور ایسے دینے والے اور انفاق کرنے والے ساتھی بڑھ جائیں گے تو جو نہ دینے والا وہ ایک ہے وہ نمایاں ہو جائے گا. تو لہٰذا اب جو نہ دینے والا بخل کرنے والا ہے اب وہ کیا کرتا ہے, وہ دینے والوں کو بھی جو ہے وہ روکتا ہے خرچ کرنے سے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں, وہ یامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی, اور تیسرا شیڈ پھر یہ ہے تکبر کا کہ بخل سے آگے بڑھ کر اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دینے کے بعد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھپاتے ہیں اس میں سے کہ جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. اور ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے, آپ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا مال بہت ہے لیکن جب دین کے لیے تقاضا آتا ہے, جب کوئی مجبور ہے کہ جو جس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ بھئی آپ کی گلی میں یہ ایک بڑا مجبور انسان ہے اور بڑا محتاج ہے, بڑا ضرورت مند ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے, تھوڑی سی آپ اس کے لیے مدد کر دیں, تو آپ کو بھی تجربات ہوں گے کہ مال ہونے کے باوجود 10 عذر ہے کہ جو وہ شخص لے کر آتا ہے کہ بھئی میرا ابھی اصل میں مکان بن رہا ہے, میرا ابھی بزنس جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں رہا, یہ نقصان ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ ہوا ہے, 10 مسائل یعنی وہ لے کر سامنے رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے, چھپاتا ہے اپنے مال کو. تو فرمایا کہ وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی, اور جو اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا ہے اس میں سے وہ چھپاتے ہیں, کتمان کرتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے کہ جو کہ تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آیات کا فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اس میں مزید جو تکبر کرنے والے ہیں ان کی خصلتوں کا بیان ہے, انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جو بھی یہ شرعی احکامات ہیں, معاشرتی احکامات خاص طور پر, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.